بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب اليقين والتوكل. إمام نووي رحمة الله علينا تقوى کے عنوان کے بعد اب عنوان قائم کیا ہے یقین اور توکل کا بیان. دونوں الگ الگ لفظ ہیں جس کے الگ الگ معنی ہیں. یقین کے معنی مختلف ہیں اور توکل کے معنی مختلف ہیں، لیکن کسی خاص وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اور حدیث کی یہ مشہور کتاب ریاض الصالحین میں دونوں عنوان کو ایک ساتھ ملا دیا. دونوں کا پہلے میں خلاصہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی ذرا ہم تفصیل میں چلے جاتے ہیں تاکہ اصل خلاصہ یاد رکھنا آسان رہے. یقین کا مفہوم ظاہر ہے، انسان کسی بات کا پختہ علم رکھتا ہے، ایسی بات جس میں انسان کو کوئی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، تو اسے یقین کہا جاتا ہے. بہت سی باتیں ہیں جو انسان نے دیکھی ہیں اور ظاہر دیکھنے کے بعد اس پر یقین کرتا ہے، بہت سی باتیں ہیں جو دیکھی نہیں ہیں، سنی ہیں اور ان پر یقین رکھتا ہے. تو یقین کے معنی تو ظاہر ہیں. یہاں پر عنوان جو قائم کیا باب الیقین، اس کے معنی ہے اللہ پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے اور وعدہ، ظاہر اللہ تعالیٰ ہماری امداد، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا جو وعدہ کیا ہے اس پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا فرمائیں گے، اور نیکیوں کے بارے میں آخرت میں اس کی اچھی، اس کا اچھا بدلہ اور اس کی جزا اچھی ہوگی، یہ سب باتوں پر ہمیں یقین ہے. قیامت قائم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سب یقین کی باتیں ہیں. تو بہرحال ایک تو ہو گیا یقین، اس کے درجات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو یقین کا مفہوم ہو گیا. تفصیل انشاءاللہ ہم پھر اس کے بعد تفصیل میں جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے توکل. ہم نے تفسیر کے ماتحت، تفسیر کی آیتوں میں، تفسیر میں آیتوں کے ماتحت جہاں توکل کا بیان آیا تھا وہاں اس کی کچھ وضاحت پڑھ بھی لی تھی. توکل کے معنی ہوتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنا، توکل بھروسہ کرنا، اعتماد کر لینا انسان کو. اب یہاں پر دونوں کا جو جوڑ ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر انسان کو جب یقین ہے تو اس یقین کے ساتھ انسان اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. یقین ہے، توکل ہے، دونوں چیزوں کا ایک جوڑ ہے. قرآن کریم کی بعض آیتوں میں یقین اور توکل کو ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے. یہ تو خیر دونوں کا خلاصہ ہو گیا. اب ہم دونوں لفظوں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو آگے قرآنی آیات اور احادیث ہیں ان کا مفہوم سمجھ لیں گے. ظاہر ہے شروع میں عنوان کو سمجھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب آگے جتنی احادیث آ رہی ہیں ہم اس کو عنوان کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں، پھر ہر حدیث میں ان تفصیلات کی ضرورت پیش نہیں آتی. پہلی بات ہے یقین. یقین کے معنی، یہ بھی اچھا ہے کہ الحمدللہ ہر مرتبہ پی ڈی ایف جو ہوتا ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ جس کو بھی دیکھنا ہو دیکھ سکے. یہ باب الیقین والتوکل ہے، شاید لکھنے میں غلطی ہو گئی، یقین والتوکل ہے. تو بہرحال پہلا لفظ باب پہلے جو ہے وہ یقین کا بیان. یقین کے مختلف درجے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یقین کے معنی ہیں کسی بات پر کا انسان کو پختہ علم ہو جائے، یہ یقین ہے، لیکن اس کے درجات ہوتے ہیں۔ شاید بہت سو نے لفظ سنا ہوگا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ انسان کو کسی بات کا یقینی طور پر علم حاصل ہو جائے، یقینی طور پر کسی بات کا علم حاصل ہو جائے، ایسا پختہ علم جس میں کوئی شک باقی نہ ہو، تو اس کو تو یقین کہا جاتا ہے، یہ تو یقین ہے۔ لیکن پھر ایک ہوتا ہے اس میں علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے صرف علم کی حد تک ایک بات ہے، کسی نے بتایا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک شخص مکہ مکرمہ اگر کبھی نہیں گیا، جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ موجود ہے، وہاں پر کعبہ ہے، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ جانتا ہے، دیکھا نہیں ہے، اس کو علم الیقین حاصل ہے۔ مدینہ منورہ، علم الیقین حاصل ہے اس کو کہ مدینہ منورہ دنیا میں موجود ہے، اور کہاں کس علاقے میں ہے جانتا ہے، وہ دیکھا نہیں ہے، یہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ انسان دیکھ لے، تو دیکھنے کے بعد انسان کو جو علم دیکھ کر حاصل ہوتا ہے وہ عین الیقین، عین آنکھ، عین الیقین، دیکھا ہوا۔ اس کی بہت اچھی مثال ہمارے محدثین اور شراح دیتے ہیں، وہ یہ کہ آگ ہے، آگ کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، کبھی وہ تاثیر ہٹا دیں الگ بات ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے وہ تاثیر ہٹا دی گئی تھی، آگ میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر یہ رکھی ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ اب اس بات کا علم کہ آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین تو سب کو حاصل ہے۔ ایک شخص کسی چیز کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اب عین الیقین حاصل ہو گیا، تو دیکھ لیا کہ ہاں واقعی آگ کیسے جلاتی ہے۔ اور کبھی اگر انسان اپنی انگلی آگ جل رہی ہے اس کے اوپر رکھ دے، یا کبھی چولہے کے اوپر انسان کا ہاتھ آ جاتا ہے اور ہاتھ جل جاتا ہے، کبھی اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، جب انسان خود اس سے گزر جاتا ہے، اس کا تجربہ خود حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اوپر، اس سے بھی اوپر والا درجہ یقین کا کہلاتا ہے، جو حق الیقین کہلاتا ہے۔ یہ ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ یقین کے درجات ہیں۔ پہلے والا درجہ بھی یقینی ہے، بہت سی باتیں ہیں جن کا ہمیں یقین ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پر یقین کا درجہ حاصل ہے، قیامت کے روز وہ چیزیں انسان دیکھ لے گا، عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، سورہ الحق متکاثر میں عین الیقین کے لفظ آتا ہے۔ تو انسان جب وہاں دیکھ لے گا تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتانے پر ہم نے مان لیا، علم الیقین ہے، یہ بھی یقین ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، اور اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے، اس بنیاد پر، اس یقین ہی کے کو سمجھنے کے لحاظ سے، اس واقعہ کا بھی تذکرہ شاید مناسب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب ارینی کیف تحیی الموتی، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال یہ فرمایا، قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، بس دل کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ اب یہ جو آیت آتی ہے، یہاں پر بعض لوگ بیچارے ان کے پیر پھسل گئے، غلطی میں پڑ گئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف غلط نسبتیں کر دیں، یہ یقین کے درجات نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، اور انبیاء کے بارے میں حسن ظن نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بات ہوتی ہے، اور امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ بہت سو کو ہوئی ہیں یہ غلط فہمیاں. یہ بہت سے سے مراد یعنی جو جنہوں نے صحیح مآخذ سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ اپنی مطالعے سے علم حاصل کیا, اپنی تحقیق کے بنیاد رکھی, تو ان لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ انہوں نے علم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے, انما العلم بالتعلم, علم حقیقی وہ ہے جو دوسرے سے سیکھ کر انسان حاصل کرے. یہ سلسلہ ہمارا علم کا اوپر تک جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہاں ہر ہر بات نہیں ہوگی لیکن اس کی ایک برکات ہوتی ہیں. ہم اسی لیے علوم مدارس میں حاصل کرتے ہیں, براہ راست کسی سے سن کر حاصل کرتے ہیں, تاکہ ان سے انہوں نے جو مطالعہ کیا, انہوں نے اپنے استادوں سے جو سیکھا, اس کے وہ سلسلہ وہ آگے چلتا رہے, اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اگر اپنے اپنے مطالعے سے علم حقیقی علم ہوتا تو بہت بڑے مطالعہ کرنے والے لوگ, غیر مسلم بھی تفسیر و حدیث کا مطالعہ کرنے والے موجود ہیں, لیکن اس کی وہ برکات, اس کی وہ صحیح سمجھ حاصل نہیں ہوتی. غلطیاں بہت اس میں رہتی ہیں, بلکہ کبھی تو قصدن غلطیاں ہوتی ہیں اور کبھی انسان واقعی غلط سمجھتا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, رب ارینی کیف تحیی الموتا. اب اس سوال کے دو معنی ہو سکتے تھے. کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کو اگر جانتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے انسانوں میں, صرف اولیاء میں نہیں, اولیاء سے اوپر انبیاء, انبیاء سے اوپر رسول آتے ہیں, رسول کے میں بھی اولو العزم پانچ رسول, اور ان پانچ اولو العزم رسولوں میں بھی دو کا خاص مقام ہے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاص ہی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام بیان کیا جاتا ہے بہت اونچا مقام, تمام بنی آدم میں, تمام انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مقام سمجھا جاتا ہے. اتنے اونچے مقام کے شخص, کیا ان کو کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک ہو سکتا تھا؟ نہیں نہیں, یقین تھا, یقین تھا. تو کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو جانتا ہے کہ وہ کون تھے, تو وہ جب یہ سوال پڑھے گا رب ارینی کیف تحیی الموتا, اس کے ذہن میں کبھی اشکالی پیدا نہیں ہوگا. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ واقعہ آ گیا ہے تو بات واضح ہو جائے. یہی ہوتا ہے بڑوں سے, ہم نے اپنے اساتذہ سے چونکہ یہ سیکھا ہے تو اس لیے اپنے بڑوں سے سیکھی ہوئی بات, وہ انداز ہی الگ ہوتا ہے. کتابوں میں پڑھ کر انسان کو بہت سی مرتبہ اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ سوال ہم سے کوئی کر لے تو ہم بھی تردد میں پڑ جائیں گے کہ اچھا ہاں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیوں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اس نظر رکھیں گے سب کچھ, لیکن سوال ذہن میں ہو سکتا ہے بیٹھ جائے. بہرحال بات واضح ہونی چاہیے. ایک شخص ہے جو بہت بڑا وزن اٹھا سکتا ہے, جیسے ہوتے ہیں بعض پہلوان ہوتے ہیں بہت بھاری چیزیں اٹھا سکتے ہیں, بہت زیادہ وزن وہ اٹھا سکتا ہے. وہ اگر ہمارے سامنے کبھی کہہ دے کہ دیکھو یہ جو بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے میں اس کو اٹھا سکتا ہوں, ہم جانتے ہیں اس نے بہت وزن اٹھایا ہے, اس کو تو آتا ہے اٹھانے, یہ تو ماہر ہے اس چیز میں. تو ایک شخص جو جانتا ہے اس کو وہ کہتا ہے اٹھا کر دکھاؤ مجھے, دیکھنا ہے تم کیسے اٹھاتے ہو. یہ نہیں کہ آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں اس لیے, نہیں نہیں, بس دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, مزید اطمینان ہو جائے گا اور دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے. ہم تو مانتے ہیں, یقین ہے, علم الیقین حاصل ہے, ہم عین الیقین حاصل کرنا چاہتے ہیں, بس دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے. ایک یہ معنی ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص اس پہلوان کو جانتا ہی نہیں ہے, سمجھتا ہے اچھا یہ تو خامخواہ کی باتیں کر رہا ہے, کچھ کر سکتا نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے اٹھا کر تو دکھاؤ. نہیں اٹھا سکتے, انداز, سوال الفاظ وہی ہوں گے لیکن انداز سے فرق آ جاتا ہے بہت سی مرتبہ, انداز سے. تو اب اگر کوئی اس شخص کو نہیں جانتا تو وہ کہے گا اچھا اٹھا کر دکھاؤ. یہ اٹھا کر دکھانا, یہ جو سوال ہے دوسرے شخص کا, یہ گویا کہ یقین حاصل نہیں ہے, وہ سامنے والے کو غلط سمجھ رہا ہے, جھوٹا سمجھ رہا ہے, اس لیے سوال کر رہا ہے. ایک ہی سوال لیکن دو معنی ہو سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت اونچی شخص ہے, اونچے شخص تھے, اور اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ رہا ہے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں, اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, کوئی برا گمان نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی وجہ سے انبیاء کے بارے میں برا گمان کسی کو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرماتے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے. اس کی بھی مثالیں ہیں, کہاں ان واقعات میں جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سورہ احزاب کے اخیر میں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا کی تفسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کیسے برات ظاہر فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے. کسی پیغمبر پر الزام لگا, اس کی برات ظاہر کی نہیں کہتی کہ لگانے والے جانے ان پر ان کا وبال ہوگا, نہیں, الزام لگانے والوں پر الزام کا وبال ہوگا, اس طرح چھوڑ نہیں دیا, بلکہ نہیں, برات ظاہر فرمائی کہ میرا نبی ہے, اگر ان کے بارے میں یہ عیب لگ گیا, ان پہ الزام ثابت ہو گیا اور یا کم از کم شبہ ہو گیا کسی کو, تو ان کی بات پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے. نہیں, یہ الزام صاف ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے کہ یہ الزام غلط ہے اور یہ میرے نبی جو ہیں وہ سچے ہیں اور اس الزام سے بری ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال تو یحیٰ کیا تھا کہ ارینی کیف تحیی الموتٰ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اسی لیے کر دیا اور قرآن میں اس کو ذکر فرما دیا تاکہ کسی کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعد میں آنے والے ہمارے زمانے کے بیچارے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں سوال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلی سوال جواب کر کے بات صاف کر دی. قال اولم تؤمن, قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, یقین تو حاصل ہے بس مزید اطمینان کے لیے, عین الیقین حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں. بہرحال یہ ایک مستقل, یعنی واقعات اور انبیاء علیہ السلام کی برات کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک مستقل ہے, بس اصل ہم یہاں پر اب یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یقین کس کو کہتے ہیں, کہ ایک چیز کا ایک بات کا انسان کو پختہ علم حاصل ہو جائے, اگر علم کی حد تک ہے تو علم الیقین ہے, دیکھ لیا تو مزید اطمینان ہو گیا, عین الیقین حاصل ہو گیا, اور انسان تجربہ کر لیتا ہے تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایمان وہ اس سے اوپر کا درجہ ہے, صرف یقین کا نام ایمان نہیں ہے. بہت سے غیر مسلم بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اسلام کی حقانیت پر یقین ہوتا ہے, بلکہ تھے, نزول قرآن کے زمانے میں ایسے بہت تھے, ابھی بھی ہوں گے اور اس وقت بھی تھے. اہل کتاب خاص طور پر اپنے اپنے اوطان اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ اسی لیے منتقل ہوتے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان یہاں آنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود آباد تھے, کیوں آباد تھے, ان کا تو اس سے کیا تعلق مدینہ منورہ سے, وہ تو وہاں کے تھے نہیں, ملک شام کے تھے, یہاں آ کر اس لیے آباد ہوئے تھے, ان کی نسلیں وہاں کئی عرصے ایک عرصے سے رہ رہی تھیں, اس لیے کہ نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے تو ہم پہلے سے وہاں جا کر ان کا انتظار کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی ہیں, لیکن ایمان نہیں لائے ضد کی وجہ سے, قسمت میں نہیں تھا, مقدر نہیں تھا, جو بھی ہم کہہ لیں, بہرحال ایمان میں داخل نہیں ہوئے. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ کیوں ایمان میں داخل نہیں ہوئے, یعنی ضد کی وجہ سے. انہوں نے عار محسوس کیا کہ ہمارے خاندان کا ہوتا نبی بنو اسحاق میں سے ہوتا, بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گیا. عرب کے لوگ جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو جانتے تھے, ان کو بھی یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور جب مقابلہ ہوتا یا کبھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے کہ قرآن میں کوئی غلطیاں ہیں, اور ان کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس نتیجے پر پہنچتے تھے, واللہ ما ھذا قول البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, یقین تھا ان کو. صرف انداز سے غیب کی باتیں علیحدہ, غیب کی باتیں جو بتا رہے ہیں وہ تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ انداز جو قرآن کا ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے, یہ کلام البشر نہیں ہے. بہرحال تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, بہت بڑا یقین تھا, پختہ یقین تھا, لیکن ایمان اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ یقین کے بعد مان لینا, اس کو دل سے مان لینا, وہ ایمان کہلاتا ہے. تو ایمان الگ ہے, یقین الگ ہے, اور پھر توکل الگ ہے. آگے ہم چلتے ہیں ایمان پر, آگے ہم بات کرتے ہیں توکل کی. توکل کا مفہوم جسے ہم نے پڑھا ہے, توکل کے معنی کسی پر بھروسہ کرنا. انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے, کبھی انسان بھروسہ کرتا ہے کسی دوسرے انسان پر, اچھا میرا فلانا کام ہے وہ میرا کام کر دے گا, نہیں میں نے اس کو بتا دیا وہ کر لے گا, یا فلانی کوئی تکلیف آ گئی ہے, نہیں یہ میرے تعلقات ہیں, میرے فلانے سے تعلقات ہیں, کبھی جیسے جیسے معاملہ ہو اس کے لحاظ سے, کبھی کوئی کیس ہو جاتا ہے, اچھا نہیں میرے فلانا لوئر سے تعلقات ہیں, وہ کر دے گا, وہ کیا کرے گا, اس کے اختیار میں, اسباب کے درجے میں تو وہ ہے, لیکن وہ کرنے کے اختیارات اس کو نہیں, وہ تو اوپر سے ہوتے ہیں فیصلے. تو کبھی انسان کسی انسان پر بھروسہ کر لیتا ہے, کبھی انسان کسی اپنی ظاہری محنت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, کبھی انسان کسی اور چیز پر، دوائی پر، کسی اور چیز پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھروسہ کرنا ہے اللہ پر کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرو۔ اسباب بھی انسان اختیار کرے اور بھروسہ اللہ پر رکھے، یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے، یہ ہے کمال اور یہ ہے شریعت کا حکم۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا، اور اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہمیں وہ تعلیم ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ہمیں وہ تعلیم ملی ہے کہ اسباب بھی اختیار کرو۔ اب ایک شخص کو بھوک لگی ہے تو اس کے لیے انسان کھانے کا انتظام کرتا ہے، کھانا خرید کر لانا ہے، اس کو پکانا ہے، اس کو پھر نوالے بنانے ہیں، منہ میں ڈالنا ہے، چبانا ہے، یہاں تک انسان کے اختیار ہے، وہ کر لے، آگے اب اس سے پیٹ بھرتا ہے، بھوک ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جتنا اپنے حد تک انسان کر سکتا ہے وہ اسباب اختیار کرے، لیکن اس کھانے پر بھروسہ نہ کر لے کہ یہ کھانا میرے لیے غذائیت کے لیے کافی ہو جائے گا، یا یہ کھانا ایسا ہے جس سے میری بھوک ختم ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، پانی پینے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، عام اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے، لیکن اعتماد اس وقت بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ پر رکھو۔ اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو کہ اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے کے منافع مجھے حاصل ہوں۔ کھانے میں برکت کی دعا کے لیے بھی مختلف احادیث آئی ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی حدیث میں آئی ہے، یہ سب ہمیں یہی دکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھروسہ کھانے پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس پر بھروسہ ہو۔ علاج کی ضرورت ہے، انسان علاج کرے گا، کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن اس علاج پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ پر ہو کہ اس میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے اللہ تعالیٰ نے دوائی رکھی ہے، علاج رکھا ہے موت کے سوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، علاج کیا کرو، فَتَدَاوَوْا، علاج اختیار کیا کرو، دوائی بھی استعمال کیا کرو۔ بہرحال اسباب چھوڑ دینا، بعض لوگ سمجھتے ہیں توکل کے معنی ہے کہ اسباب انسان اختیار نہ کرے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ جس کو شریعت کی اصطلاح میں توکل کی جو تعلیم دی گئی وہ توکل نہیں ہے۔ توکل اسباب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اگر واقعی ہم یہ بات سیکھ جائیں اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور بلکہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں۔ کبھی امتحانات آتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں جو بات ڈالی جاتی ہے نا، وہ جیسا موقع آتا ہے اس موقع کی مناسبت سے، یعنی کہ بیٹھ کر ان کو پڑھا دیا، جیسا جیسا موقع آتا ہے اس موقع کی مناسبت سے ایک جملہ بہت بڑا کام کر دیتا ہے۔ مثلا بچوں کے یہاں تعلیم چل رہی ہو، امتحان کا موقع آتا ہے تو ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو کوشش خوب کر لو، محنت خوب کرو، یہ اسباب انسان کے اختیار میں ہیں، وہ اختیار کر لیں، اور دعا کرو، دو کام تمہیں کرنے ہیں، کوشش خوب کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، دو کام خوب کر لو، اس کے بعد رزلٹ وہ اللہ کے سپرد ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو تسلی ہوتی ہے، اچھا مجھے میرے کرنے کا کام میں نے کر لیا، بس اب ٹھیک ہے، اب جو بھی ہوگا وہ ہوگا۔ اس سے انسان کو ذہنی طور پر ایک تسلی رہتی ہے، اور یہ بات اگر امتحان کے موقع پر بچوں کو بتائی جائے گی تو شاید ذہن میں زیادہ بیٹھے گی، بجائے اس کے کہ ہم نے ایک مرتبہ بیٹھ کر ان کو تعلیم کر دی اور سکھا دیا۔ موقع پر جو صحیح موقع پر جو بات بتائی جاتی ہے وہ یاد رہتی ہے، اور اسی طرح موقع موقع سے جس چیز کا جو موقع ہو اس موقع پر کوئی بات سکھا دی جائے۔ کھانے کی دعا ویسے ہی بیٹھ کر سکھا دی جائے وہ فائدہ نہیں ہوگا، کھاتے وقت، کھانے کے وقت جب بیٹھے ہیں اس وقت ان کو دعا پڑھا دی جائے، یاد رہے گا، اچھا کھاتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ یہی تھا کہ جس وقت کا جو موقع ہے اس وقت وہ چیز سکھائی جاتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بازار میں جانا، کھانا پینا، سفر کرنا، اور سفر ایسی چیز ہے واقعتاً کہ اس میں انسان کو ہر وقت 24 گھنٹے کا ساتھ رہتا ہے تو ہر وقت کی چیز انسان سیکھ جاتا ہے۔ اصل تعلیمات کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، عملی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ عملی طور پر ان کے ذریعے سے تعلیم پہنچے۔ بہرحال اب جب اسباب کی بات چلی ہے تو ایک اور بات جو اسی سے متعلق ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو اسباب کی بھی تو قسمیں ہیں، اسباب کی قسمیں ہیں۔ علماء نے اسباب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جو اسباب یقینیہ کہلاتے ہیں، اسباب یقینیہ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس سے بہت سی باتیں شاید ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائیں۔ بعض اسباب ہوتے ہیں اسباب یقینیہ کہلاتے ہیں، دوسرے قسم وہ اسباب ہیں جو اسباب ظنیہ کہلاتے ہیں، اور تیسرے اسباب اسباب وہمیہ کہلاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے اسباب ہیں۔ نام یاد رہیں نہ رہیں، کم از کم 3 درجات ہیں، یاد رہ جائیں تو میں ان کا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہماری عملی زندگی میں ہمیں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ جہاں تک اسباب یقینیہ ہیں، اسباب یقینیہ کے معنی وہ اسباب کہ عموماً، یعنی قاعدہ کلیہ کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس سبب کو اختیار کرنے سے یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، یہ اسباب یقینیہ ہو کہ یہ کام کرنے سے یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے جو اس کو بھوک لگی ہے، تو بھوک ختم کرنے کا یا پیاس ختم کرنے کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ بھوک ختم کرنے کا ذریعہ کہ انسان کھا لے، پیاس ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ انسان پی لے۔ یہ اسباب یقینیہ کہلاتے ہیں۔ یقینیہ ان کا نام ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائیں گے، اسباب یقینی ان کا نام ہے وہ سمجھنے کے لحاظ سے، اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں بیچارے جو بیچارے کھاتے ہیں لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، بیماری ہوتی ہے یہ۔ یعنی ہو سکتا ہے بعض لوگ دوسروں کا مذاق اڑانے کے طور پر اس طرح کہتے ہوں کہ بہت کھاتا ہے، یعنی کھاتا ہے اور بھوک ختم نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعضوں کو بیچاروں کو بیماری ہوتی ہے، اور بعضوں کو پیاس کی بیماری ہو جاتی ہے، بیماری کے بعض نام ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے کہ اچھا پانی پیتے رہیں اور پیاس ختم ہی نہیں ہوتی، پیاس ختم ہی نہیں ہوتی، مستقل پیاس لگتی رہتی ہے۔ تو یہ بیماری کی بات الگ ہے، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ انسان جب کھاتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہوتی ہے، پیتا ہے تو پیاس ختم ہوتی ہے۔ اب اگر اسے کسی کو بھوک لگی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں مجھے اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اسباب یقینیہ کی بات چلے، اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ قوت دے سکتا ہے، بھوک ختم کر سکتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے کو جب کھانا سامنے دیا ہوا ہے، نہ ہو موجود نہ ہو تو الگ بات ہے، کھانا موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب قرار دیا ہے بھوک ختم کرنے کا، اس کا حکم دیا ہے انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے حکم دیا ہے، اب ایک شخص کھانا نہیں کھاتا اور بھوک کی شدت سے مر جاتا ہے، گنہگار ہوگا۔ پیاس لگی ہے، ایک شخص پانی نہیں پیتا، پیاس بجھانے والے جو اسباب ہیں، جو اسباب یقینیہ اختیار نہیں کرتا اور پیاس کی شدت سے مر جاتا ہے، گنہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ اسباب یقینیہ کہلاتے ہیں حکم شرعی کے لحاظ سے۔ دوسرے اسباب ہیں اسباب ظنیہ، جس کا درجہ ذرا کم ہے، جیسے کوئی بیماری ہو گئی اس کے لیے علاج کرنا، تجربات سے ثابت ہے کہ اچھا یہ بیماری ہو گئی اس کے لیے یہ علاج کریں گے، یا اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، یا فلانی دوائی لیتے ہیں، یا فلانی لیتے ہیں، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوائیاں نہیں، حکیمی دوائیاں جس میں نقصان نہ ہو، ہماری دوائیوں میں تو دوسری طرف کے نقصانات اتنے ہوتے ہیں کہ اچھا ایک فائدہ ہو گیا تو ساتھ میں دوسرے نقصانات بھی آ جاتے ہیں، وہ ہر ایک کی اپنی تحقیق اور ہر ایک کی اپنے ذوق کی بات ہے، لیکن دوائیوں کی مختلف اقسام ہیں، حکیمی دوائیاں ہوتی ہیں، اس کے نقصانات نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، اور یعنی مطلب یہ کہ اس طرح کے نقصانات نہیں ہوتے جو عام ہماری دوائیوں میں ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک دوائیاں ہوتی ہیں اس کے نقصانات نہیں ہوتے. تو انسان جو بھی علاج کرے, جو بھی کرنا چاہے کرے, جس دوائی سے انسان کو تسلی ہو اختیار کرے, لیکن دوائی استعمال کرنا یہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک سبب ہے, اور اس سبب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے, لیکن اس کو سنت قرار دیا گیا ہے. حکم سنت کے درجے میں. اب اگر کوئی بیمار ہے اور دوائی نہیں استعمال کرتا, گنہگار نہیں ہوگا, اس لیے کہ اسباب ذنی ہے میں سے. ہاں, سنت چھوڑی اس نے, علاج نہیں کیا, سنت چھوڑی. سنت چھوڑنے والا اس وقت کہلائے گا جب کہ اس دوائی پر اس کو, یعنی اس دوائی کے نقصانات اس کے ذہن میں نہ ہو. اس لیے کہ جیسے آج کل کا مسئلہ چل رہا ہے, بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین پر اطمینان نہیں ہے, اسباب کے درجے میں, اسباب ذنیہ کے درجے میں ہیں. اب وہ بعض اس کو کہتے ہیں اس کے نقصانات زیادہ ہیں, نہ استعمال کریں. ان کی تحقیق ہے, ان کی مرضی ہے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے فائدہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, وہ استعمال کر لیں. اس پر کسی پر نکیر کرنا ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو نہیں کرتا, کرنے والے نہ کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں. یعنی یہ ان کو برا کہیں گے, یہ ان کو برا کہیں گے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسباب ذنیہ میں سے ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے, ٹھیک ہے, آپ استعمال کر لیں. جو سمجھتے ہیں کہ نقصان ہے, ان کو دوسرے ڈاکٹروں کی رائے پر اعتماد ہے, ٹھیک ہے, وہ نہ استعمال کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. نہ یہ ان کو برا کہیں, نہ ان کو برا کہیں. اب ایسی صورت میں جو اگر ڈاکٹروں کی تحقیق, اس تحقیق کو لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے اور نہیں لیتے, گنہگار نہیں ہے. گنہگار تو ویسے بھی نہیں تھے, سنت کے طرح چھوڑنے والے بھی نہیں ہوں گے. کوئی اس میں تشدد نہیں ہے. شریعت اس معاملے میں اجازت دیتی ہے, اس لیے کہ ذنی چیزیں ہیں. بہرحال بیماری ہو جائے تو اس کے لیے علاج کی کوشش کرنا حجامہ ہے, وہ ایک سنت علاج ہے, یا اور اللہ تعالیٰ نے اور علاج رکھے ہیں. کلونجی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فائدے رکھے ہیں, اور وہ بھی علاج ہے. اسی طرح اور القسط الہندی وغیرہ, القسط البحری, اس طرح کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو احادیث میں جن کا ذکر ملتا ہے. عجوا کھجور ہے, اس کی گٹلیاں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو حکیمی علاج کہلاتے ہیں. اور حدیث میں بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بیان فرمائے ہیں. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے ہوئے علاج تو وہی والے علاج ہیں, تو ان میں تو شفا ہے ہی. بس اتنا ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے, کس علاقے میں انسان استعمال کر رہا ہے, اسے فرق پڑتا ہے کہ گرم علاقوں کے علاج الگ ہوتے ہیں, ٹھنڈے علاقوں کے علاج مختلف ہوتے ہیں, اور ہر ایک کے ظاہر ہے علاقے سے, موسم سے, ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. علاج کرنا چاہیے, سنت ہے, لیکن اعتماد انسان علاج پر نہ کرے. اعتماد انسان کو ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. اسباب کو نہ چھوڑے, بلکہ اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرے کہ اس میں تاثیر ڈالنے والا اور فائدہ ڈالنے والا وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, جو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرمائیں گے. یہ اسباب ذنیہ ہو گئے. اب اس کی تفصیلات میں میں تو صرف اقسام بتانا چاہ رہا تھا. باقی یہ کہ ظاہر ہے اس میں پھر الگ الگ احکام ہوں گی. انسان ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے, کماتا ہے, تو یہ کیا ضروری ہے نہیں ہے, بہرحال ہم ان کی تفصیلات میں. بس یہ کہ پہلی قسم اسباب یقینیہ ہیں, تو ان کو تو اختیار کرنا ضروری ہے. دوسری قسم اسباب ذنیہ ہیں, ان کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ کہ کر لینا چاہیے, بہتر ہے. اور تیسری قسم ہے اسباب جو وہم کے درجے میں ہیں. جیسے بہت سے تجربات کی بنیاد پر بعض جھاڑ پھونک ہوتے ہیں, تعویذ ہوتے ہیں. تعویذ سے مراد مسنون تعویذ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, متبرک باتیں نہیں, بلکہ بہت سے عملیات ہوتے ہیں کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں, اتنی مرچ لیتے ہیں اور اس طرح اس کے سر پر گھماتے ہیں وغیرہ, یا وہ فلانی چیز کو اس طرح جلانا ہے اور اس طرح کرنا ہے. یہ سب تجربات کی چیزیں ہیں, ان کو اختیار کرنا شریعت نے مباح قرار دیا, بس مباح کے درجے میں. اس کو ترغیب نہیں دی, بلکہ نہ اختیار کرنے کو کبھی بہت سی مرتبہ اس کے نہ اختیار کرنے کو بہتر قرار دیا ہے. ضرورت میں انسان اخیری درجے میں اس علاج کو اختیار کر لے, ٹھیک ہے, لیکن ان اسباب کو بھی اگر اختیار کرتا ہے تو انسان کی نظر مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر رہے. تو اسباب کے تین درجے ہو گئے, یقینی ہیں, ظنی ہیں, یا وہمی ہیں. ان کا حکم مختلف ہے, لیکن ہر صورت میں اسباب یقینیہ ہوں یا ظنیہ ہوں یا وہمیہ ہوں, جو بھی اسباب انسان اختیار کرے, نظر اللہ کی ذات پر ہو کہ کرنے والا اللہ ہے, اس میں فائدہ پیدا کرنے والا، اس میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اسی کو آگے قرآن میں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا۔ اب ہم یہ ایک بنیادی جو اہم باتیں تھیں اس سلسلے میں وہ تو ہو گئیں، آگے ہم قرآنی آیات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں دیکھ لیں کہ کیا تعلیم دی گئی ہے۔ باب الیقین والتوکل، یقین اور توکل کا بیان۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ آیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے تو واقعے کی تفصیل بھی ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن ضرورت کی حد تک ہم اس واقعے کا تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ آیت پوری طرح سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، یہ تمام غزوات میں اس کا ایک خاص درجہ تھا، اس لیے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اس میں من جانب اللہ ایک بہت کھلی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جس میں کچھ معاملہ درمیان کا رہا اور کفار کی طرف سے ایک زوردار حملہ ہوا تھا، مسلمان بہت سے شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اچھا، وعدہ کیا تھا کہ اچھا آئندہ سال ہم فلانی جگہ پر ملیں گے، فلانی جگہ پر ہم ملیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ قبول فرما لیا تھا۔ تو سن 4 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر تیار فرمایا، اور ابو سفیان کی طرف سے مکہ مکرمہ والے بھی لشکر تیار کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ بس ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ادھر کے لوگ یعنی مکہ والے جو ہیں وہ مرعوب ہو گئے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس واقعے کو، بدر، اس کے بعد احد، اس کے بعد یہ تیسرا واقعہ جس کو میں ابھی یہیں پر چھوڑتا ہوں، اگلی آیت میں جہاں اس کا ذکر آئے گا وہاں اس کو پورا کریں گے، یہ سن 4 ہجری میں ہو۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق اور غزوہ احزاب، یہ واقعہ پیش آیا۔ احزاب حزبن کی جمع ہے، حزب کے معنی جماعت کے، احزاب کئی جماعتیں، جب کئی جماعتوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف آپس میں متفق ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کا طویل واقعہ تھا کیا کیا پیش آیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، ان میں یہود کے بعض قبائل بھی تھے، وہ بھی شامل ہوئے، اور اہل مشرکین مکہ بھی تھے، بہت سے قبائل ساتھ ملے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی فوج تھی، تقریباً 15,000، اور مدینہ منورہ میں افراد اتنے زیادہ تھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے یہ دی کہ ہمارے یہاں جب جنگ ہوتی تھی فارس وغیرہ کے علاقے میں، اگر کبھی سامنے والی فوج بہت بڑی ہوتی اور جنگ کا یعنی اسباب، یعنی ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا، تو ہم خندق کھود لیتے تھے۔ یہ رائے صحابہ کو بھی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، اور خندق کھود لی گئی مدینہ کے ایک جانب میں، اس لیے کہ دوسرے اطراف مدینہ منورہ کے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ پتھریلی علاقہ ہے، وہاں سے فوجیں نہیں آ سکتی، پتھروں کے پر اونٹوں کو لانا، گھوڑوں کو لانا آسان نہیں تھا۔ تو اس لیے یعنی ایک دو افراد آ تو سکتے ہیں مشقت کے ساتھ، لیکن وہ پتھریلی علاقے ایسے ہیں پتھر والے کہ وہاں سے قافلوں کا لانا اور فوجوں کا لانا آسان نہیں ہے، بھاگنا وہاں پر مشکل ہے۔ تو ایک ہی علاقہ جہاں سے آ سکتے تھے، وہاں پر 3.5 میل تقریباً فاصلہ ہے، اس فاصلے میں 3.5 میل کی لمبائی اور ظاہر ہے اس میں چوڑائی بھی تھی، گہرائی بھی تھی، اور 3.5 میل لمبائی کے خندق کھودی گئی، اور اس کا بھی طویل واقعہ ہے۔ غزوہ خندق تو خیر مفصل واقعہ ہے۔ اس وقت جب سامنے مشرکین کی جماعتیں، کفار کی جماعتیں سب مل کر بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، صحابہ مدینہ منورہ میں ان کی کیا شان تھی، کیا حالت تھی؟ منافقین جو تھے وہ تو بالکل پیچھے ہٹ گئے تھے اور عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، اس وقت صحابہ کی کیا شان تھی، اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ تمام ہر طرف سے گویا کہ حملہ کر کے یہ ارادہ تھا کہ بس ان کو اب ختم ہی کر کے نکلنا ہے، یہاں سے ختم کر کے نکلنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت ظاہر ہے مسلمانوں کے حق میں جو تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ سورہ احزاب میں جہاں اس کا ذکر آتا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، لشکر تمہارے سامنے آ گئے، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت ایسی تھی، اتنا خوف آ گیا تھا کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالك ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ قرآن نے جس انداز سے بیان کیا ہے کہ سخت امتحان تھا صحابہ کا، دو بڑے سخت امتحان آئے، امتحان تو بڑے سخت آئے تھے صحابہ پر آئے تھے، لیکن دو امتحان بڑے عجیب قسم کے سخت امتحان، ایک یہ غزوہ احزاب کہ ہر طرف سے سب آگئے کہ اب ان کو ختم کرنا ہے، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ظاہری اسباب میں حفاظت کی کوئی، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کبھی تو اندر آ جاتے کب تک باہر رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس وقت صحابہ کی کیا حالت تھی؟ تو بہرحال ایک تو یہ سخت امتحان تھا صحابہ کا جس کو قرآن نے کہا وہ زلزلو زلزالا شدیدا، اور دوسرا سخت امتحان تھا اس کے ایک سال کے بعد، وہ بڑا عجیب امتحان تھا، وہ اس سے زیادہ سخت امتحان تھا، وہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کبھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، یہاں پر تو ہم زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں۔ اب یہ آیت اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ اب اس واقعے سے اس کو جوڑیں۔ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مؤمنوں نے، ایمان والوں نے جب جماعتیں دیکھیں، فوجوں کی فوجیں بھری ہوئی ہیں ہر طرف سے، اور بس مدینہ منورہ کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں مسلمانوں کو، وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو کیا کہا انہوں نے؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اچھا یہ تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو امتحان آئے گا اور فتح آئے گی، امتحان نہیں ہوگا تو فتح کیسے آئے گی، امتحان آئے گا، یہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا ہے، فتح ہمیں ملنے والی، اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور بڑھا دیا تھا، اور زیادہ وہ اللہ کے فرما برداری کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اور یقین اور بڑھ گیا ان کا۔ یہ ہے ایمان اور یقین کی بات، یہاں ایمان کے معنی یہاں پر وہ یہ یقین۔ وقال تعالی، دوسری آیت، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ یہ وہ آیت ہے غزوہ احزاب سے پہلے والا واقعہ جو تھا اس کے متعلق۔ واقعہ یہ ہوا کہ احد کی جنگ جب ختم پہ ہوئی اور مشرکین جانے لگے، تو ابو سفیان نے یہ کہہ دیا تھا کہ اچھا آئندہ سال پھر مقابلہ کریں گے ہم آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ فرما لیا، ان مشرکین کی طرف سے بھی وعدہ ہو گیا، دونوں طرف سے وعدہ ہو گیا۔ جب ایک سال گزرا اور ان کا وقت آیا، یعنی جنگ کا وقت جب، موقع جب قریب آیا، تو وہ لوگ جمع تو ہو گئے، 2000 کی فوج انہوں نے جمع کر لی، لیکن بس کسی وجہ سے ان کے دل میں ایک رعب اور خوف پیدا ہو گیا۔ وعدہ تھا، وعدہ پورا کرنا تھا۔ 2,000 کا لشکر ابو سفیان نے تیار کیا، اور بڑا ظاہر ہے ان کا لشکر، ان میں گھوڑے سوار اور گھوڑوں کی تعداد اور ہتھیار وغیرہ، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکل بھی گئے، بس ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ مقام مر الزہران کہلاتا ہے، وہاں جو احادیث میں ذکر ملتا ہے، اس جگہ پہنچے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، ایک عجیب رعب اور ہیبت۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، لڑنا نہیں چاہ رہے، خوف آ گیا دل میں، لیکن پیچھے ہٹتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ڈر گئے بزدلی، تو پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہ رہے، اور آگے بڑھتے ہیں تو خوف مانے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، اب کیا کریں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ الزام مسلمانوں پر آنا چاہیے، ہمارے اوپر الزام نہ آئے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، مسلمان تو تیار۔ بہرحال اس زمانے میں ایک شخص نعیم بن مسعود عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ابو سفیان نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ دیکھو تمہیں انعام دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک کام کرو، معاملہ بتا دیا کہ دیکھو یہ صورتحال ہے، یہاں پر مکہ مکرمہ میں ابھی تو قحط ہے، قحط کے زمانے میں جنگ لڑنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور زیادہ تنگی آ جائے گی، اور اس کے لیے تو وسعت چاہیے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تم ایسا کرو، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام آئے کہ ہم جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، تو اس لیے تم ایسا کرو کہ وہاں تم مدینہ منورہ جاؤ، اور وہاں جا کر انعام بن مسعود کو تیار کیا جا رہا ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں جا کر ان مسلمانوں کو ڈراؤ کہ دیکھو ان کا بڑا، ان کا لشکر بہت بڑا ہے، فوج بڑی طاقتور ہے، ان سے مقابلہ نہ کرو، خامخواہ تمہیں یہ پریشانی ہوگی، مشکلات ہوں گی، اور تم یہ سب کو، تم لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا، تو ان کو ڈرا دو، تمہیں انعام میں 10 اونٹ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نعیم بن مسعود مدینہ منورہ آئے، اور آ کر ان کو، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا، صحابہ سے بات کی، صحابہ کا کیا جواب ہوتا، وہ تو پہلے ہی احزاب، وہ نہیں احزاب تو خیر بعد میں آیا، وہ تو پہلے ہی بدر میں دیکھ چکے تھے، واقعات انہوں نے دیکھ لیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فتح کی اور نصرت کے، اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے تھے وہ دیکھ چکے تھے، تو اس لیے، اور ویسے ہی ان کو جو یقین تھا، جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل تھا، وہ تو ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کی نعیم بن مسعود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جاتا تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، صحابہ کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے تھے، اور وہ تو پہلے ہی تیار تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے یہاں ذکر فرمایا، اب اس کو ترجمے کے ساتھ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس، الذین قال لهم الناس، وہ صحابہ جن سے بعض لوگوں نے یہ کہا، کون، نعیم بن مسعود یا اس کے جو ساتھی ہوں گے، وہ اکیلا ہو یا دوسرے ساتھی ہوں، الذین قال لهم الناس، یہ وہ صحابہ جن سے، صحابہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کچھ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کون، مکہ والے، تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، دیکھو ان سے ڈرو، ڈرنے کی چیز ہے، بڑا ان کا بڑا لشکر ہے، بڑی فوج ہے، بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس، لڑنے والے لوگ ہیں، خوب جوش میں تیاری سے آ رہے ہیں، دیکھو اپنی جان بچا لو، فخشوہم، تم پیچھے ہٹ جاؤ تو میں ان کو پیچھے ہٹا دیتا ہوں، کہ نہیں نہیں ہمیں تو لڑنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ فزادہم ایمانا، یہ ان کی باتوں سے خوف نہیں آیا بلکہ ان کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو جنگ کریں گے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم تو جنگ لڑیں گے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وکیل، جس پر انسان توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، وہی توکل کا بیان، نعم الوکیل، اصل تو یقین کے متعلق آیا تھا، یقین اور توکل دونوں باتیں آ گئیں۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، صحابہ کا مجمع 7 تھا، بدر کے مقام پر پھر جمع ہوئے، کیونکہ وہیں جنگ طے ہوئی تھی، وہاں جنگ کرنے طے ہوا تھا، بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہاں چونکہ بازاریں بھی لگتی تھیں، وہاں خرید و فروخت کے مارکیٹ وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو صحابہ وہاں گئے، وہاں کچھ تجارت بھی کی، بہت سا نفع بھی ان کو حاصل ہوا اس تجارت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، پھر یہ صحابہ کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے، ایک مہینہ ٹھہرے، مشرکین تو ظاہر ہے ابو سفیان وغیرہ کا قافلہ تو ڈرا ہوا تھا، آنا چاہتا ہی نہیں تھا، بہانے کر رہا تھا، وہ نہیں آئے، دیکھ لیا سب نے کہ اچھا وہ کتنے بزدل ہیں اور صحابہ اور مسلمان کتنے ہمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل، یہ صحابہ لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کر کے، یعنی تجارتی نفع وغیرہ بھی بہت ہوا، لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا مندی والی باتوں کی انہوں نے اتباع کی، یعنی اللہ کی رضا حاصل کی کہ اللہ کے حکم کو مانا، واللہ ذو فضل عظیم، ثواب بھی ملا، دنیا کی نعمت بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت فضل والا ہے۔ یہ بہرحال یہ دو آیتیں یقین کے بارے میں ہم نے پڑھی ہیں، وقت ہمارا پورا ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو اور آگے انشاءاللہ پھر احادیث کو پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر پورا پورا، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں پورا پورا یقین حاصل ہو جائے، جو یقین اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور ظاہر ہے جب یقین ہوتا ہے تو اس یقین کے ساتھ عمل کا کی قوت بڑھ جاتی ہے، عمل میں جو اس کی برکت ہے، اس کی افادیت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سی چیزوں میں یہ یقین کے جو درجات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو یقین کے درجہ دیا تھا، بہرحال وہ تو بہت اونچا مقام تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے کہ یقین کامل ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں توکل اعتماد حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے اس پڑھنے کا، ان آیتوں کا، اس بیان کے پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے۔ اب ہم نے سیکھ لیا کہ کیا چیز ہے یہ، اب اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے، جو اسباب ہونے چاہیے، وہ بھی اختیار کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔